الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، آج ایک نازک موضوع پر گفتگو ہے. موضوع ہے کیا ہمارے حکمران کافر ہیں؟ اس لیے کہ بعض گمنام اور غیر معتبر لوگوں کی طرف سے، خاص طور پر ای میل کے ذریعے سے، ایسے فتوے آ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران یہ کافر ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کے جرائم بڑے سنگین، جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے. نمبر ایک، انہوں نے نیٹو کا اتحادی بن کر نیٹو کی سپلائی کے لیے تمام سہولیات فراہم کر کے افغانستان میں ناصر اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں تعاون کیا، بلکہ افغانستان میں جتنے بھی لاکھوں مسلمان مارے گئے ہیں اس میں بھی ان کے ہاتھ لگے ہوئے. نمبر دو، انہوں نے ہی پاکستان کی سرزمین کے اڈے کافروں کے حوالے کیے اور ان کو تمام زمین سہولیات فراہم کی، اور یہاں سے پیارے اڑ اڑ کر جا کر افغانستان میں ڈیزی کٹر اور نہ جانے کیسے کیسے مہلک بم اور میزائل پھینکتے رہے. نمبر تین، انہوں نے ہی بلیک واٹر اور سی آئی اے کے ایجنٹوں کو قواعد و ضوابط سے ہٹ کر ویزے جاری کی، جس کی بنیاد پر ان کے درندے، ان کے غنڈے ریمنڈ ڈیوس جیسے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہاں پر تقریبی کاروائیوں کی پوری منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں، اس کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں. کبھی مساجد میں حملے ہیں، کبھی امام بارگاہوں میں حملے ہیں، کبھی مزاروں پر حملے ہیں، کبھی ٹارگٹ کلنگ ہے علماء کی، کسی طریقے پر یہاں پر کوئی فساد شروع ہو جائے. دیوبندی علماء کو شہید کیا جا رہا ہے تاکہ دیوبندی مکتب فکر کے لوگ مشتعل ہو جائیں، اہل تشیعوں کو چھیڑا جا رہا ہے تاکہ وہ مشتعل ہو جائیں. مقصد ہے کسی طرح سے یہاں پر خانہ جنگی و مسلمان آپس میں لڑیں. نمبر چار، انہوں نے ہی لال مسجد کا آپریشن ہو، سواب کا آپریشن ہو، وہ آپریشنز کر کر کے انہوں نے مسلمانوں کا خون کیا. نمبر پانچ، انہوں نے ہی مجاہدین کو پکڑ پکڑ کر اور امریکہ کے حوالے کیا. مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں اس کا اعتراف بھی کیا، ہم نے ڈاکٹر لیے ہیں اور مجاہدین پکڑ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیے ہیں. نمبر چھ، انہوں نے مخبری کی بڑے دھڑلے کے ساتھ کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور مخبری کر کے مجاہدین کو یا افغانستان کے طالبان کو نقصان پہنچایا. اور نمبر سات، ڈرون حملے جو کہ ہر لحاظ سے غیر قانونی ہیں، غلط ہیں، وہ سب کے سب ان کی اجازت سے ہو رہے ہیں. ڈرون حملے میں کئی بے گناہ مارے جا رہے ہیں، جس کا اعتراف خود بھی کر رہے ہیں، ڈرون حملے کرنے والے، لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ بعض ہمارے ہائی ٹارگیٹ بھی مارے گئے، ان کو بھی ڈرون حملے کے ذریعے سے مارنا غلط ہے، یہ ماورائے عدالت قتل ہے، کوئی مجرم ہے تو گرفتار کرو، اس پہ جرم کو ثابت کرو اور اس کے بعد اس کو سزا دو. تو یہ سات ان کے بڑے بڑے جرائم ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک ایسا جوشیلا طبقہ ہے جو ان مسلمان حکمرانوں کو اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے اداروں کو اور فوج کو اور رینجرز کو اور پولیس کو، ان سب کو وہ کہہ رہا ہے کہ سب کے سب کافر ہیں. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت یہ بڑے بڑے جرائم کرتی رہی لیکن ہمارے دینی طبقات نے خاموشی اختیار کی رکھی، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام جید علماء کی طرف سے فوری طور پر فتویٰ جاری ہوتا کہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے حرام ہے، ناجائز ہے، اور امریکہ کے ساتھ کافروں کے ساتھ اس قسم کا تعاون کرنا صحیح نہیں ہے. لہذا یہ جو طبقہ فتوے لگا رہا ہے اس وقت حکمرانوں پر کفر کے، یہ علماء سے بھی شدید ناراض ہے اور کسی عالم کی بات سننے کو بھی تیار نہیں، اور منع کرتا ہے اپنے کارکنوں کو کہ کسی عالم کی بات مت سنو. یہ سارے کے سارے عالم یہ حکومت کے ایجنٹ ہیں اور حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی بھی حکومت کے غلط کاموں کے اوپر فتویٰ نہیں دیا. ہاں جب سلالہ چوکی پر 24 پاکستانی فوجی مارے گئے تو اس وقت پھر 500 وہ بھی غیر معروف قسم کے علماء تھے، ان کا فتویٰ آیا کہ نیٹو سپلائی حرام ہے. بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے بڑے دیر بعد یہ فتویٰ ان کی طرف سے آیا، لیکن وہ بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ بھی آئی ایس آئی نے خود دلوایا تاکہ نیٹو سپلائی کے حوالے سے جو مذاکرات امریکہ سے ہو رہے تھے تو اس میں بارگیننگ کے لیے اپنی پوزیشن کو مضبوط کرے کہ دیکھو جی ہمارے علماء نے فتویٰ دے دیا ہے، اب تو ہمارے لیے سپلائی بحال کرنا بہت مشکل ہے، تو تاکہ ان سے کچھ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیسہ ڈالر حاصل کر لیں، ورنہ اس فتوے کی بھی کوئی حقیقت نہیں. تو اب جو نوجوان جوشیلے اور جو ہمارے ہاں جہادی کہلاتے ہیں وہ شدید غصے میں ہیں ان حکمرانوں کے حوالے سے، لہذا وہ دلائل دے رہے ہیں قرآن مجید کی آیات کے کہ ان آیات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے حکمران کافر ہیں، اور جب کافر ہیں تو ان کی جان لینا بالکل جائز ہے، مرتد ہیں یہ، اور ان کی جان لینا بھی جائز اور ان کے مال ان کی املاک وہ بھی سب کے سب غنیمت کے طور پر ان پر قبضہ کرنا بھی جائز. اب اس حوالے سے اصل رہنمائی قرآن مجید کی کیا ہے وہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ آیات کے جن کی بنیاد پر یہ کفر کے فتوے جاری کر رہے ہیں، البتہ یہ ہے کہ جاری کرنے والے مخلص ہیں لیکن ہیں جذباتی، لیکن علم کم ہے اور جوش وہ زیادہ ہے، سطحی علم کی بنیاد پر وہ اس طرح کے فتوے جاری کر رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ حکمرانوں کے سنگین جرائم اور مستند علماء اکرام کے ان جرائم کے اوپر خاموشی، یہ دو وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے فتوے جاری ہو رہے ہیں. اب ایک آیت جو اس حوالے سے کوٹ کی جاتی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، آیت الکرسی کے فوراً بعد والی آیت. اس میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جس نے طاغوت کا کفر کیا، اللہ پر پختہ ایمان رکھا، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا. تو کہتے ہیں کہ حکمران طاغوت ہے، اور بالکل صحیح کہتے ہیں، طاغوت وہ جو حد سے گزرنے والا ہو. ایک ہوتا ہے فاسق جو حکم توڑنے والا ہو، تو فاسق نے اللہ کی نافرمانی کی وہ بھی جرم ہے، طاغوت سرکشی کرنے والا، حد سے گزرنے والا، طغیانی کہتے ہیں جبکہ کوئی شے اپنی حدود سے باہر نکلا ہے، دریا میں طغیانی آ گئی، دریا اپنی حدود سے باہر نکل کر بہ رہا ہے. طاغوت وہ ہے جو یہ کہے کہ اللہ کی نہیں میری مرضی چلے گی، میرا حکم چلے گا، یہ طاغوت ہے. فاسق وہ ہے جو اللہ کی بات نہ مانے، اور طاغوت وہ ہے جو کہے کہ اللہ کا نہیں میرا کہنا چلے گا. ہماری اسمبلیاں طاغوت ہیں، وہ اللہ کی وجہ اپنے قوانین نافذ کر رہی ہیں، اللہ کی نظر میں اللہ کی تعلیم میں سود حرام ہے، ہماری اسمبلیوں کے نزدیک سود حلال ہے، جائز ہے، اللہ کی نگاہ میں فحاشی کی شاعت حرام ہے، ہماری پارلیمنٹ کے نزدیک فحاشی جائز ہے، پورے ملک میں فحاشی پھیلائی جا رہی ہے. لہذا کیونکہ یہ حکمران طاغوت ہیں اور خود اللہ نے فرمایا کہ جو تاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان رکھے اس نے مضبوط سہارا تھام دیا. لہذا اس آیت کی بنیاد پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ دیکھو اس میں کفر کا لفظ آیا. لیکن جو لوگ بھی عربی کی تھوڑی بہت اس کی فطبت سے اس کے علم سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ تکفیر کا لفظ یہاں پر نہیں ہے. اگر تکفیر کا لفظ ہوتا تو پھر یوں الفاظ نہ ہوتے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پھر تو باب تکفیر سے یہاں پر الفاظ آتے وَمَنْ يُكَفِّرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کافر جو تاغوت کی تکفیر کرے تاغوت کو کافر کرے. یہاں اس کا مفہوم یہ جو تاغوت کا انکار کرے یعنی تاغوت کی مخالفت کرے، علل اعلان کہے کہ یہ تاغوت جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط، اس سے صرف یہی مفہوم ہے. مزید وضاحت اسی بات کی بھی ہوگی سورہ نساء کی آیت نمبر 60 اور 61 سے، وہاں بھی اسی قسم کے الفاظ ہیں. لیکن اللہ نے یہ حرکت کرنے والوں کو کافر نہیں کہا، اللہ نے اس حرکت کو یہ اس حرکت کا ارتکاب کرنے والوں کو جو تاغوت ہیں یا تاغوت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس کا کفر نہیں کرتے انہیں منافق کہا. الفاظ ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 60 کے کہ الم ترى الى الذين، اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو دعوت یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر بھی جو نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس کلام پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے کروائیں طاغوت سے. یہود کی عدالتوں میں جا کر وہاں سے فیصلے لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم حضرت محمد کی عدالت میں گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو فیصلہ کرے گی عدل کے ساتھ، آپ کی عدالت میں کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی، آپ کی عدالت میں کوئی لین دین نہیں چلے گا. تو بجائے آپ سے فیصلہ کرانے کے وہ فیصلہ کراتے ہیں یہودیوں کی عدالت سے. وقت عمرو ایب فروبے، جبکہ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس تاغوت کا کفر کرے، وہ اس تاغوت کا انکار کرے. بجرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا دے، بہت دور کا بھٹکانا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، ان کی اطاعت کرو، اے نبی آپ منافقین کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی اطاعت کی طرف آنے سے رکتے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کو جو تاغوت کا کفر نہ کریں، اللہ نے انہیں کافر نہیں کہا بلکہ اللہ نے ان کو منافق کہا. یہی وجہ ہے کہ جتنے جید علماء ہیں، مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ بہت جید عالم دین تھے، دیوبند کے فارغ التحصیل، ان کی تفسیر ہے معرف القرآن، معرف القرآن ہی تفسیر ہے مفتی شفیع صاحب کی بھی اسی نام سے تفسیر ہے ادریس کاندھلوی صاحب کی بھی معرف القرآن، بہت ہی معرفت العلیٰ تفسیر ہے. ان کے کتاب ہے عقائد اسلام، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے موجودہ حکمران جو کہ شریعت نافذ نہیں کر رہے اور کافروں کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں تو ان کا طرز عمل منافقانہ ہے. انہوں نے منافق پھر بھی نہیں کہا، کسی شخص کو منافق کہنا بھی بہت بڑی بات ہے. انہوں نے اتنا کہا ہے جید عالم دین نے کہ یہ طرز عمل منافقانہ، اگر تمہارے پاس قوت ہو تو ان کو اقتدار سے ہٹا دو، اور اگر قوت نہ ہو تو پھر انتظار کرو قوت کی فراہمی کا، ایسا نہ ہو کہ ایک ظالم جائے اس کی جگہ دوسرا ظالم آ جائے، فائدہ کچھ نہ ہو. وقائد اسلام ان کی کتاب، اس میں انہوں نے پوری تفصیل لکھی. اسی طریقے پر ایک اور آیت کوٹ کی جاتی ہے کفر کے فتوے کے لیے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. تو کہا جاتا ہے دیکھو بالکل سیدھے سیدھے الفاظ ہیں، کوئی اس میں ایچ پیچ نہیں ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے سوا کوئی اور قانون نافذ کر رہے ہیں وہ کافر ہیں. اب اس کی تفسیر صحابہ اکرام نے کیا کی، ہمیں سب سے پہلے تو وہاں سے تفسیر لینی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اس سے مراد عملی کافر ہیں، قانونی کافر نہیں. قانونی کافر وہ ہوتا ہے جو شریعت کو ماننے سے انکار کر، لیکن جب تک ایک شخص شریعت کو مان رہا ہے عمل نہیں کر رہا نافذ نہیں کر رہا اس سے وہ کافر نہیں ہوگا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو صحابہ اکرام کے دور میں کھڑا ہو گیا تھا. خارجی ایک فرقہ وجود میں آیا حضرت علی کے دور میں، اور ان کا موقف یہ تھا کہ جو بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہے، کوئی ایک صحابی بھی خارجیوں میں شامل نہیں تھا، بلکہ صحابہ جا کر خارجیوں کو منع کرتے رہے کہ تمہاری سوچ یہ غلط ہے، اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں سکھائی، لیکن وہ خارجی بزدل تھے کہ نہیں، جو شخص بھی گناہ کبیرہ کرے گا وہ کافر ہے، جبکہ امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، جب تک وہ کسی بات کا زبان سے انکار نہ کرے تب تک وہ کافر نہیں ہے، عملی کفر ہے۔ ایک شخص کہتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، میں نہیں پڑھتا، اگر نماز وہ نہیں پڑھ رہا تو اسے کافر نہیں کہیں گے، کافر کب کہیں گے؟ جب وہ کہے جی نماز دین میں ہے ہی نہیں، یہ خامخواہ تم لوگوں نے خود سے شروع کر لیا، کوئی نماز دین میں نہیں، جب وہ نماز کا انکار کرے گا تب کافر ہوگا۔ اب دیکھیے اس گمراہ کن عقیدے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اگر کسی خارجی کو پتا چلتا کہ فلاں شخص نے چوری کی تو چوری گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ، تو خارجی اسے پکڑ کے مار دیتے تھے اور اس کے سارے مال اس کی املاک پہ قبضہ کر لیتے تھے، یہ اس نے چوری کی ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، کافر ہے، لہذا اس کو مار دو۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس پہ جرم ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹو۔ تو یہ خارجیوں کی سوچ قرآن مجید کے کتنے برعکس ہے، کتنے خلاف ہے، کہ وہ تو کہہ رہے ہیں اس نے چوری کی ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، مرتد کی سزا شریعت میں قتل ہے، اس کو مار دو۔ لیکن قرآن مجید وہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر کس نے چوری کی ہے، اس پہ جرم ثابت ہو جائے، اس کا ہاتھ کاٹو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کئی لوگوں نے چوریاں کی، جرم ثابت ہوا تو آپ نے ہاتھ کٹوایا، آپ نے تو ان کو نہیں مارا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ سطحی سوچ ہے، علم کی کمی ہے، جوش میں، جذبے میں شدت پسندی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ جو ہے فتوے دیے جا رہے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ اسی طریقے پر ایک اور آیت کوٹ کی جاتی ہے سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 51، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بنو، بعضہم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعض کے دوست تھے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، جو کوئی بھی تم میں سے یہودیوں عیسائیوں سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ لہذا آیت کے ظاہری الفاظ تو بتا رہے ہیں کہ جو یہودیوں عیسائیوں سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، وہ بھی یہودی اور عیسائی ہے۔ تو اس آیت کی بنیاد پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے یہودیوں سے عیسائیوں سے دوستی کی ہے، ان کے اتحادی بنے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، لہذا یہ انہی میں سے ہیں، یہ کافر۔ لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ صرف آیت کے الفاظ پڑھ کر اس سے ایک مفہوم لے لیا گیا ہے، دور نبوی میں یہ جرم کس نے کیا تھا؟ قرآن مجید کہتا ہے دور نبوی میں یہ جرم عبداللہ بن ابی کا تھا، دیگر منافقین کا تھا، کہ وہ یہودیوں سے دوستی کرتے تھے۔ سورہ حشر کا دوسرا رکو پڑھیے، غزوہ بنو نذیر میں جب اللہ کے رسول نے یہودیوں کو ان کی عہد شکنی پر ایک الٹیمیٹم دیا کہ نکل جاؤ مدینے سے ورنہ ہم تمہارے قلعوں کا گھراؤ کریں گے، تو عبداللہ بن ابی نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں اور میرے 2000 ساتھی تمہارے ساتھ ہیں، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں مدینے سے نکالا گیا ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولئن قاتلوکم لینصرنکم، اگر تم سے لڑائی کی گئی ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ یہ عبداللہ بن ابی تھا، اس کے ساتھی تھے جو یہودیوں سے دوستیاں کرتے تھے۔ لیکن کیا اللہ کے رسول نے عبداللہ بن ابی کو کافر قرار دیا؟ آپ پوری سیرت پڑھیے، کبھی کبھی نہیں کہا کہ عبداللہ بن ابی کافر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب مرا ہے تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، ہاں اللہ کی طرف سے بعد میں پھر یہ حکم آ گیا کہ آپ آئندہ کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، لیکن آپ نہیں پڑھاتے تھے، دیگر صحابہ پڑھاتے تھے، تو کبھی بھی کافر نہیں کہا کسی منافق کو، یہودیوں کے ساتھ دوستی کرنے والے کو منافق کہا، دار اسلام سے خارج نہیں کیا۔ اسی طریقے پر آپ نے اپنا کرتا عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے دیا ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرا کرتا اس کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکے گا، لیکن بہرحال کرتا دیا۔ اسی طریقے پر سورہ مجادلہ کی آیت 14 ہے، وہاں بھی الفاظ اسی طرح کے مضمون یہی ہے، لیکن وہاں پر جا کر ایک تھوڑا سا ایک کنفیوژن سا پیدا ہوتا ہے ظاہری الفاظ سے، وہ بھی ظاہری الفاظ سے پیدا ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہے. فرمایا الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، اے نبی کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو کہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یعنی یہودیوں سے. ما هم منكم ولا منهم، یہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ نہ یہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں. سورہ مائدہ میں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ انہی میں سے ہیں، یہاں پہ کہا جا رہا ہے نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ دونوں آیتوں کے درمیان ایک تعرض ہے، ایک اختلاف ہے، ایک تضاد سا ہے، حقیقت میں نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے اس دنیا میں نہ تم میں سے نہ ان میں سے، منافق کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، منافق صرف مخلص ہے اپنے مال، اپنی جان، اپنے مفادات کے ساتھ. لا الہ ہاؤ لا ولا الہ ہاؤ لا، نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ. جیسے ہمارا طرز عمل ہے، ہم نے طالبان کی مدد بھی کی ہے کہ اگر کل طالبان کو کامیابی مل جائے تو ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور ہم نے امریکہ کی مدد بھی کی ہے، ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں دونوں کام کرتے رہے، یہاں سے مجاہدین بھیج رہے ہیں طالبان کی مدد کے لیے، انہی میں سے کچھ کو گرفتار کرا دیتے ہیں تاکہ ذرا امریکہ کے سامنے بھی ہو جائے، وہاں سے بھی تنخواہ ملتی رہے. تو یہ منافق کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، نہ تم میں سے نہ ان میں سے، وہ صرف مخلص ہے اپنے مفادات سے، اور وہ چاہتا ہے کسی طرح بس اپنا مال اور اپنی جان محفوظ رکھے اور اپنے مفادات ان کو تحفظ دے، اپنے مال و دولت میں اضافہ کرتا رہے. تو دنیوی اعتبار سے منافق کسی کے ساتھ مخلص نہیں، لیکن یہ جو فرمایا کہ یہ انہی میں سے ہیں، سورہ مائدہ میں یہ کیوں فرمایا کہ روز قیامت قرآن پاک کہتا ہے کہ ان کا شمار کافروں کے ساتھ ہوگا، روز قیامت منافقین کافروں کے ساتھ ہوں گے. سورہ نساء آیت 141 میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو منافقوں کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کر دے. تو لمبی زندگی میں، لاغیدور زندگی میں منافق کافروں میں شمار ہوں گے، ان کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا، لیکن اس دنیا کے حوالے سے فرمایا کہ نہ یہ تم میں سے نہ ان میں سے. تو لہذا شدت پسندی میں آ کر کفر کے فتوے لگانا یہ بہت بڑی جسارت ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی کسی کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو پھر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو اتنا بڑا فتویٰ لگانا، وہ بھی غیر معتبر قسم کے علماء کا، گمنام قسم کے علماء کا، اور کافر قرار دے دے کر ان کے اوپر حملے کرنا اور ان کے مال کو اپنے لیے حلال سمجھنا، یہ شدت پسندی کے اندر ایک اور گمراہی ہے. ایک گمراہی ہمارے حکمرانوں کی ہے ان کے سنگین جرائم میں، اور ایک گمراہی ہمارے مخلص لوگوں کی ہے جو شدت پسندی میں آ کر ان لوگوں کو کافر قرار دے کر اور ان کے مال اور ان کی جان کو اپنے لیے حلال سمجھ رہے ہیں. فتویٰ لگانے کے حوالے سے ہمیشہ معاملہ جید مسند علماء کے حوالے کرنا چاہیے، بہت نازک کام ہے. وہی شخص اس بارے میں فتویٰ دے جس کا باقاعدہ اس حوالے سے علم بھی ہو، جس کا تجربہ بھی ہو، اور جو اس معاملے کی نزاکت سے واقف بھی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعتدال کی رائے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. یہ ایک شفیع صاحب ہمارے استاد ہیں پروفیسر، انہوں نے ایک اخبار کا تراشا مجھے بھی بھیجا ہے جس میں یہ ایک مضمون آیا ہے کہ داڑھی رکھنے والے چہرے کے کینسر سے کینسر سے محفوظ رہتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ہر سنت کی بہت ساری حکمتیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے. حقیقت یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنا چاہیے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول کی سنت، کوئی فائدہ نظر آئے یا نہ آئے. آج ان کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے کینسر سے محفوظ رہتے ہیں، کل ممکن ان کی تحقیق بدل جائے، ان کی تحقیق کو بھروسہ نہیں ہے. لہذا آپ کو شریعت پر عمل کریں کہ شریعت میں ہی خیر ہے، چاہے ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آئی یا نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ماتا پرستی سے بچائے کہ یہ فائدہ ہوگا تب عمل کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. تو فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.